حلیل ہے مگر انہوں نے حق دیا اب بلا تعبیر ان سے ہی گزارش ہے کہ وہ اپنے موازنے ہمیں سے ہمیں مستفید فرمائے ان کے عمل سے پہلے نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم ما وایا اندا شدائد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی عقیدتوں اور گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچاور کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج کی یہ مقدس رات اپنے دامن میں ہزارہا نعمتیں برکتیں اور محبتوں کی جلوہ آرائیاں لے کر وجود پذیر ہوئی ہے. اس رات کی برکتیں اور خوبیاں اپنی جگہ مسلم ہیں اور اس کی ایک خوبی اس کی فضیلت کو برتری دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی شان میں پوری ایک سورہ نازل اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا جو ایمان ہے, سب سے پہلے وابستہ ہے قرآن مجید سے. اگر قرآن نہ ہو تو ایمان نامکمل. اس کے بعد ہمارا ایمان وابستہ ہے حدیث رسول سے, کیونکہ حدیث رسول نہ ہو تو قرآن کو سمجھیں گے کیسے. اس لیے اس رات کی فضیلتیں بے شمار ہیں اور اس موضوع پر انشاءاللہ آپ خطاب سماعت فرمائیں گے ہمارے محب گرامی قبلہ حضرت حافظ ریاض صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد اعظم سے. میں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا, ورنہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں کھڑا ہو سکوں, بس حضرت کا حکم تھا اس لیے آ گیا. بس برکتن میں آپ کو دو حدیثیں امام نووی کی الاربعین النوویہ سے پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں درود کے متعلق محبت رسول کی چاشنی میں ڈوبی ہوئی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا. تو اسی حدیث کی روشنی میں ہم اپنا گھر کیوں نہ سرکار کے قریب بنا لیں اور درود کی کثرت سے آج کی رات کو منور کر دیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا کریم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. ہم نے 14 حدیثیں مکمل کی تھی، آج 2 حدیثیں ہم لیں گے درس حدیث کے سلسلے میں. 15ویں اور 16ویں حدیث، 15ویں حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جاره. من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیکرم ضیفه. معاشرتی نظام کے حساب سے یہ حدیث بہت ہی اکمل اور زندہ دلوں کے لیے ایک عبرت ہے. یہ حدیث اخلاقیات کے باب میں شمار ہوتی ہے. اگر اس حدیث پر ضابطۂ حیات کی مکمل تصویر کشی کی جائے تو اس صورت میں یہ حدیث معاشرے میں اپنا ایک مقام بناتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کس طریقے سے کی ہے، یہ حدیث ہمیں اس کی طرف رشد و ہدایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو سچے دل سے مومن ہے، تو وہ اچھی بات ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے فلیسمت تو وہ خاموش رہے. اس حدیث کی روشنی میں فضول گوئی سے بچنے کی ترغیب ہے. اسی طریقے سے اکثر و بیشتر جن چیزوں سے نزاع پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز ہے زبان. اگر یہ خاموش رہے تو جنگ اور لڑائی شروع ہو ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے مکالمہ بازی ہوتی ہے. انسان سب سے پہلے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اس کے بعد گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی بڑھتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھی بات کہے. اور اچھی بات کیا ہے؟ بلائیوں کا حکم دینا اچھی بات ہے، برائیوں سے روکنا یہ اچھی بات ہے، کسی کی حق کے طور پر تعریف کرنا یہ اچھی بات ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا یہ اچھی بات ہے. تو اچھی بات کہنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اچھی بات کہے. اور اگر یہ نہ کر سکے فلیسمت تو وہ خاموش رہے، کیونکہ اس کے اندر بھلائی ہے. خاموشی یہ جنگ کو روکنے والی ہے، خاموشی یہ دوسرے کے متعلق اس کی عزت افزائی کرنے والی ہے، خاموشی علماء کے درمیان بیٹھنے کے لیے وقار ہے، خاموشی جب کسی پر طاری ہوتی ہے تو امام سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا ہے تو اس کے عیب اور اس کے ہنر چھپے ہوئے رہتے، لیکن جہاں بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو اس لیے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے پرابلم کو چھپانے کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے. اور خاموش لوگوں کو ہر ایک آدمی پسند کرتا ہے، اور جو زیادہ بک بک کرتے ہیں اور زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ویسے ہی ان سے بچ کے رہتے ہیں. تو آقا کی حدیث یاد کر لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہیں جس سے کسی کا بھلا ہو سکے، یا پھر خاموش رہے. پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کی تعظیم کرے, مہمان کی تعظیم کرے, کیونکہ مہمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مہمان گھر میں نہیں آتا, اس سے 60 دن پہلے اس کا رزق پہنچ جاتا ہے. تو مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ ہر روز آپ کسی نہ کسی کو مہمان بناتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے بغیر مہمان کے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا, یہاں تک کہ کبھی کبھی دو دو تین تین دن گزر جاتے آپ کھانا نہیں کھاتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا. فرشتے آتے آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور کہتے ہم روزے سے, بس مہمان سامنے ہوتا تو آپ کھانا کھاتے. یہ سیدنا خلیل اللہ کی سنت ہے, اسی لیے اللہ کے خلیل بن گئے. تو مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے. آج کل ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں, اگر اس حدیث پر عمل کر لیں تو اس صورت میں یہ تمام چیزیں خود بخود معاشرے کے لیے برائی کا سدے باب ہو جائیں. اکثر و بیشتر لڑائی جو ہوتی ہے وہ پڑوسی سے ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں لا یزال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت سیورثه, کہتے جبریل پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کرنا. تو پڑوسی جو ہوتا ہے یہ دو چیزیں لے کر آتا ہے, یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اگر اچھا ہے تو معاشرے میں ایک عزت کے ساتھ انسان زندگی گزار لیتا ہے, اگر برا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا احترام ضروری ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی تھا, ہر بار وہ امام اعظم کو کسی نہ کسی طریقے سے دکھ کیا کرتا تھا, پریشان کیا کرتا تھا, کبھی کوڑا کرکٹ ڈال دیتا, کبھی کسی طریقے سے وہ گندگی بہا دیتا. امام اعظم نکلتے اور اپنے ہاتھ سے اس کوڑے کو صاف کر دیتے. وقت کے امام, پڑوسی کا لحاظ اس حدیث سے امام اعظم نے سیکھا. امام اعظم خود اپنے ہاتھ سے اس گندگی کو صاف کرتے, اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے چلا کر یا پریشان کرنے کے لیے امام اعظم کو ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ آپ غصے میں آئے. لیکن امام اعظم وقت کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے فکر میں وہ مقام بنایا کہ آج وہ ایک ابھرتے ہوئے امام ہے. تو امام اعظم نے ایک دن جب دیکھا کہ پڑوسی نے آج کچھ تنگ نہیں کیا ہے, کچھ پریشان نہیں کیا ہے, تو سوچا ہو سکتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہو. امام اعظم نکلے چراغ لے کر اور پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے کے بعد جب دروازہ کھولا تو بولے حضرت امام اعظم بولے بھائی آج تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آج کیا بات ہے, خاموشی تاری ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اللہ اکبر, اس شخص نے جب امام اعظم کو دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا کہ آج میرے گھر میں میری بیوی کی طبیعت خراب ہے. اللہ اکبر. وقت کے امام اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے اور اس کو کھانا دیا اور اس کی عیادت کی, طبیب کا انتظام کیا. پھر اس نے پوچھا کہ اے امام, اے ابو حنیفہ, میں تو آپ کو ڈیلی پریشان کیا کرتا ہوں, روز مرہ آپ کی زندگی میں مشاکل کھڑے کیا کرتا ہوں, آخر آپ کس حوصلے سے میرے گھر پہ آئے اور میری بیوی کی عیادت کی, کھانا پیش کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام اعظم کی زبان پر آیا, کہا کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت اور اس کا احترام کرے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے سنا اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو کیا ہے اپنے اخلاق سے ہمارے اماموں نے, ہمارے جلیل القدر شخصیات نے لوگوں کے دلوں میں گھر بھی بنایا اور اسلام سے ان کے سینوں کو منور بھی کیا. یہ حدیث اور اس کی تفسیر ہو گئی. ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب. یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے, مجھے کچھ نصیحت کیجئے. سرکار نے فرمایا لا تغضب, کبھی غصہ مت کرو. پھر اس نے بار بار پوچھا مجھے نصیحت کیجئے, سرکار نے بار بار کہا لا تغضب, تم غصہ نہ کرو. حدیث مختصر ہے لیکن زندگی کے لیے تمام راہیں اس میں ہموار نظر آتی ہیں. انسان کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ غصہ. اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو خود بخود اس کے لیے ترقیاں سامنے نظر آتی ہیں, لیکن جہاں غصہ آتا ہے تمام چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کے بارے میں کہ جو شخص غصہ آئے اور اس غصے کو پورے کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ صبر کر لے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام لوگوں کے سامنے اختیار دے گا کہ یہ حورے ہیں جو چاہے تو اختیار کر لے. یہ کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھری حدیث کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو یہ طاقت دی جائے گی, اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ یہ حورے ہیں جس کو چاہے تو اختیار کر لے کیونکہ دنیا میں تو نے غصے پر کنٹرول دیا. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ کے قریبی لوگ. تو یہ غصہ جو ہوتا ہے نا زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. انسان اپنے رزق کو ٹھوکر مارتا ہے تو غصے کی وجہ سے, انسان اپنے گھر میں خانہ جنگی کی صورت پیدا کرتا ہے تو غصے کی وجہ سے, انسان طلاق تک پہنچتا ہے تو غصے کی وجہ سے, دوستیاں ٹوٹتی ہیں تو غصے کی وجہ سے. یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے کی لعنت ہے. سرکار ارشاد فرماتے غصہ یہ فطری چیز ہے, آتا بھی ہے, اس کو روک بھی نہیں سکتے. سرکار فرماتے جب تمہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر بھی غصہ سرد نہ ہو تو پھر اس کے بعد لیٹ جاؤ, پھر بھی نہ ہو تو ٹھنڈا پانی پی لو. اور سرکار فرماتے پھر بھی نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور جب اللہ کی پناہ شیطان سے مانگ لی جاتی ہے تو خود بخود بھاگ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تباہ کاریاں لاتی ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ غصے پر کنٹرول کیا جائے. اور غصہ کب آتا ہے؟ جب صبر کا دامن ٹوٹتا ہے. اور صبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ فلاں کے ساتھ ہے یا فلاں کے ساتھ ہے, بلکہ جب انسان کو اپنے قریب کرنا چاہا تو کہا کہ تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان دونوں حدیثوں پر اکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی ایک مثال راہ بن سکے. اور اللہ تبارک و تعالی نوری مسجد کو روز بروز ترقی عطا فرمائے اور ہمارے حضرت کی عمر میں ترقی دے اور ان کے تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رات کے صدقے میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.